إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. گیارہواں پارہ سورہ التوبہ سورہ کی آیت نمبر 122 تلاوت کی گئی. اللہ رب العزت کا دین اس دنیا کے اندر غالب ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ اس کو مالک سبحانہ و تعالی غلبہ عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے دل کی گہرائیوں سے اس کلمے کی حقیقت کو جان لیں, دل و جان سے رب سبحانہ و تعالی کا دین دنیا پر غالب کرنے کے لیے, دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں, ساری کی ساری قوتیں, جان و مال, وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, دوسروں تک پہنچانے کے لیے ساری صلاحیتیں استعمال ہوں اور اجر کی توقع, اجر کے طلبگار ہوں کل اللہ سبحانہ و تعالی سے. یہ ایسے بہترین لوگ ہیں کہ جنہیں اس زمین کا نمک کہا گیا, پہاڑی کا چراغ کہا گیا. یہ رب سبحانہ و تعالی نے شمع ہدایت روشن کی. کچھ لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے آئے, رفتہ رفتہ مالک سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے یہ قافلہ بڑھتا گیا, قافلہ روا دوا ہوا, جوک در جوک لوگ اس دین کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی اس مبارک اجتماعیت کے ساتھ منسلک ہوتے رہے. یہ جو آیت تلاوت کی گئی یہ بڑے خاص موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی. مکہ فتح ہو چکا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں ابتدا کی تھی اپنی اس دعوت کی, پوری قوم مخالف ہو گئی تھی. 40 سال تک صادق اور امین کہنے والے پل بھر میں بدل گئے. صادق اور امین کہنے کے بجائے دیوانہ اور مجنون کہنے لگے, ساحر کہنے لگے. اس ابتدائی دور میں جو ایمان کو قبول کر گیا تھا اسے اس بات کا مکمل شعور تھا، ادراک تھا کہ میری یہ دعوت جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر ایمان کو قبول کیا ہے، یہ دعوت قبول کی ہے، یہ گویا اب مجھے اس پورے معاشرے سے کٹ کے رہنا ہے، قوم، قبیلہ، خاندان، یار دوست سب میرے مخالف ہو جائیں گے، دشمن بن جائیں گے، کیونکہ میں ایک الہ واحد کی بندگی کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لا چکا اور اللہ کے سوا کسی اور کی میں عبادت نہیں کرتا، کسی اور کو الہ نہیں سمجھتا۔ اب معاشرہ سارا غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، یہ دعوت ان کے لیے اجنبی تھی، انہوں نے مخالفت کی، یہاں تک بڑھے کہ ظلم و ستم کا بازار سرگرم کر کے رکھ دیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بننے لگے، ہجرت کے اوپر مجبور کیا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حق و باطل کے مارکے ہوئے بدر، احد، مختلف واقعات، اور اس کے بعد تبوک کا معاملہ ہوا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جس مکہ سے نکالے گئے تھے، ہجرت کے اوپر مجبور کیے گئے تھے، اب واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی شہر انہیں دوبارہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں تو عرب قوم اس وقت اس انتظار میں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کسی ایک طرف لگ جائے، یا تو انہیں غلبہ عطا ہو جائے گا یا یہ دعوت دب کے رہ جائے گی۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، قبائل کے قبائل اسلام کو قبول کرنا شروع ہو گئے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت مکہ فتح ہو چکا ہے، اس وقت کے ایماندار جو ایک پورے ریلے کے ساتھ آ رہے ہیں، کچھ شعوری طور پر اور کچھ اپنے قوم اور قبیلے کو دیکھتے ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ جو ابتدا کا ایماندار تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، یا اور ابتدائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے ایمان کا شعور اور مکہ فتح ہونے کے بعد جب ایک پوری کی پوری فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہے، اس میں فرق تھا۔ اب اسلام کو قبول کرنا آسان ہو چکا، اسلام کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے اوپر لوگ فخر محسوس کرتے تھے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بڑا اہم حکم دیا، اور یہ قیامت تک آنے والے تمام ایمانداروں کے لیے مشعل راہ ہوگا۔ فرمایا گیا کہ یہ ایمان کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اب آغاز ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمہ وقت تربیت کی ضرورت ہے، سیکھنے اور سکھانے کا عمل یہ اپنی اب موت تک ساتھ چلتا رہے گا۔ ایماندار یا تو طالب علم ہوتا ہے سیکھنے والا، یا معلم ہوتا ہے سکھانے والا۔ اب معاملہ کیا ہے کہ ہم کس طرح دین کو سیکھیں، کس طرح سمجھیں، اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اس کی کوششیں ہوگی۔ یہ جو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کے طول و عرض سے ایمان والوں کے قافلے آتے رہے آ رہے ہیں، سفر کی تکلیفات برداشت کی ہیں، نامساعد حالات کے اندر سفر کیا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑا ہے، کھیت کھلیان چھوڑ کر آئے ہیں، دکان بند کی ہے، تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین سیکھیں، اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو، اپنے حلقوں میں اپنے خاندان میں اپنے رشتہ داروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین سمجھانے کی سکھانے کی کوشش کریں، یہ دعوت ان تک پہنچائیں کہ ان کا یہ ہمارے اوپر حق ہے۔ اب یہ حکم آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس موقع کے اوپر کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پوری کی پوری بستی خالی ہو جائے، دین سیکھنے کے لیے نکل آئے، مکمل سارے کا سارا حلقہ ہی نکل آئے، یہ معاملات ممکنات میں سے نہیں ہے۔ مگر ایسا تو پھر ضرور ہونا چاہیے کہ ہر حلقے میں سے، ہر قوم، ہر گروہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو نکلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے، اور دین میں لیتفقہ، تفقہ حاصل کریں، دین کی فقہ حاصل کریں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور اس کے بعد جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس لوٹ کر جائیں تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر سنائیں تاکہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اسی لیے اللہ کے فضل و کرم سے ان اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ اجتماع جہاں ہماری اجتماعی تربیت کو پروان چڑھاتا ہے، وہیں پر ہماری انفرادی تربیت بھی ہوتی ہے۔ یہاں حالات عام دنوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، بس سیدھا گئے، وضو آسانی سے کیا، صلاح کے لیے آ گئے۔ یہاں اٹھیں گے، پوری لمبی لائن لگی ہوگی، رات کو سونے کے لیے مشکلات، کھانے کے لیے مشکلات، یہ سب ہماری تربیت کا حصہ ہے، اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ یہ سفر کر کے ہم جو آئے ہیں، اخراجات ہوئے ہیں، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، اس کا بہت بڑا اجر کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہمیں ملنے والا ہے۔ اگر ہم کچھ تکلیف مزید برداشت کر کے اور دل میں تہیا کر کے کہ اس اجتماع سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے، تو انشاءاللہ رب العزت کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اور ہم جس مقصد سے آئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارا مددگار ہوگا۔ یہ ایمان والوں کی اجتماعیت، یہ ایمان اور علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مالک سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ ایک مومن کا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں، اپنی اس دنیا کی زندگی بنانے کی بھی کوشش کرے، اور اس کی کوشش ہو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اپنے کل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اس نے کیا اکٹھا کیا ہے، کون سا سامان اللہ کے پاس بھیجا ہے۔ ایمان نے خالص اللہ نے عطا کیا، اب اس ایمان خالص کو اعمال صالحہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین سیکھ کر، دین کا علم حاصل کر کے، اس کو سمجھنے کے بعد دنیا والوں تک پہنچانے کی کوشش میں لگا رہے یا نہ لگا رہے۔ دین سیکھا، اپنے آپ تک تو محدود نہیں رکھا، دین سیکھنے کے بعد دنیا والوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مالک اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے، اور پھر آخرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائے، درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ مالک سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ المجادلہ کی 11 آیت کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اے ایمان والو، کہ جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجالس کے اندر، جس اجتماع میں اکٹھے ہیں، جس مجلس کے اندر آپ تشریف رکھے ہیں، وہاں پر کھل جاؤ، فراخی کرو، تو تم کھل جایا کرو، فراخی پیدا کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں فراخی دے گا، اللہ تمہارے علم میں اضافہ کرے گا، اور جب اس کے بعد کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جایا کرو، تو اٹھ جاؤ۔ پھر اللہ، اب یہاں پر بیٹے تو سب ہیں، اٹھنا بھی سب نے ہے یہاں پر اللہ کے حکم سے، لیکن پھر درجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بلند کرے گا جو ایمان والے ہیں اور جنہیں اللہ رب العزت نے علم عطا کیا، وہ جو کچھ سیکھنے کے لیے آئے تھے کچھ سیکھا سمجھا اور ارادہ پکا پختہ کیا اپنے ساتھ کہ میں اسے دنیا والوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور پھر یہاں پر یاد دہانی دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، یہ جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ باخبر ہے۔ اسی طرح مالک سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں ایک نشست کے اندر آنے کا، نشست و برخاست کے آداب سکھائے اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان آداب کو بجا لاؤ گے تو اللہ رب العزت تم میں سے ایمان اور علم والوں کے درجات کو بلند کرے گا۔ گویا مالک سبحانہ و تعالیٰ نے درجات کی بلندی کو ان اجتماعات کے ساتھ باہم منسلک کر دیا ہے۔ اس آیت میں ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ مجلس کے اندر اجتماع گاہ کے اندر بیٹھنے سے درجات میں بلندی تب ہی نصیب ہوگی جب اجتماع میں بیٹھنے والے دینی اور اخروی، یعنی دین کی اور آخرت کی نفع حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہے اور ان کے خیر میں اضافہ ہو، اور خیر میں اضافہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب اس اجتماع کے اندر بیٹھنے والے کو، اس مجلس میں تشریف رکھنے والوں کو دو چیزیں حاصل ہوں، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے علم۔ ایمان اور علم حاصل ہو، کسی مجلس میں حاضری سے درجات کی بلندی کا حاصل کرنا خیر کے میسر آنے سے مشروط کر دیا گیا، اور پھر خیر میں اضافہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ اور اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ ہماری اجتماعات کا منعقد کرنے کا مقصد، ان مجالس میں آنے کا مقصد اور ان کا انعقاد اسی غرض سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ہم شرکت کے لیے آئے ہیں اس اجتماع کے اندر، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے علم کے راستے کے اوپر چلتا ہے، سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے اللہ کے بندو، یہ کوئی معمولی کام کے لیے آپ نہیں آئے ہیں۔ یہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، جی کیا فائدہ ہوتا ہے اجتماع سے، ایمان چارج ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی یار دو دن میں کس طرح نکالوں گا، مجھے تو بڑے کام ہوتے ہیں، لیکن اس کا اجر جب کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ملے گا، اللہ کے بندو ہم اس کا تصور بھی ذہن میں نہیں لا سکتے، بہت بڑا اجر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پھر تیار کر رکھا ہے۔ یہ زمین کے اوپر اب وہ مبارک جگہ ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کا اپنے پروں سے ڈھک لینا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چند فرشتے یہ رستوں میں گھومتے پھرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، اور وہ جب کسی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ آ جاؤ اپنی ضرورت کی طرف آؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں، وہ پروں کے اندر پروں کا سایہ کرتے کرتے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آسمان دنیا تک وہ پھیلا دیتے ہیں، اپنے پروں کو آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا رب ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، حالانکہ رب تو زیادہ جاننے والا ہے۔ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ تیری تسبیح تکبیر اور حمد اور بڑائی بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں واللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ آپ کی عبادت کرتے، اور زیادہ بڑائی بیان کرتے، اور زیادہ پاکی بیان کرتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرا سوال کرتا ہے ان سے، حالانکہ اللہ تو زیادہ جاننے والا ہے، وہ میرے بندے جو یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ تو فرمایا، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ جنت کے طلبگار ہیں، وہ جنت مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت پھر سوال کرتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں واللہ نہیں دیکھی انہوں نے جنت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس کے بہت زیادہ حریص ہوتے، اور اس کے بہت زیادہ طلبگار ہوتے، اور اس کی طرف، اس جنت کی طرف ان کی رغبت بہت زیادہ ہوتی۔ قرآن کی تعلیمات بھی ہے، دوڑ لگاؤ اللہ کی جنت کے لیے، سبقت حاصل کرو اللہ رب العزت کی جنت کے لیے جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ پھر مالک سبحانہ و تعالیٰ ان سے پھر پوچھتا ہے، دیکھیں یہ انداز ہے، وہ رب سب کچھ جانتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو ہماری شرک سے زیادہ نزدیک، وہ ہمارے دل کے پوشیدہ رازوں کا جاننے والا۔ لیکن وہ رب سبحانہ و تعالیٰ پھر پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو ملائکہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے دوبارہ سوال کرتا ہے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے واللہ نہیں یا اللہ، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس سے بہت زیادہ دور بھاگتے، بہت زیادہ اس سے ڈرتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہاں بڑی اہم بات ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، وہ رب ہے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ یہ جو میرا ذکر کرنے والے، یہ جو میرے بڑائی بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے، میں نے ان کی مغفرت فرما دی، میں نے ان کو بخش دیا۔ یہاں پر پھر ایک فرشتہ ایک بات اور کہتا ہے، یا اللہ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جو یہاں بیٹھا تو تھا لیکن یہ تیرا ذکر کرنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا، وہ تیرا ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ تو اگر کوئی کسی اور مقصد سے بھی آیا ہے لیکن مالک سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے رحمت اور اجر دیا جا چکا اللہ کے بندو۔ یہ ایمان والوں کے اجتماعات، اس کے جسم کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں اور دل کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جب جسمانی طور پر، ذہنی طور پر تھکا ہوا ہوتا ہے، تو جب یہ کسی فرسودہ مقام پر جاتا ہے، سیر و تفریح کرتا ہے، تو یہ طبیعت میں بہتری محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جب ایک ایمان والا مومن، اس کے سامنے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، وہ ان آیات کو سنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ قرآن کی تلاوت، اللہ کی کتاب کا سننا اور نبی علیہ السلام کے فرامین کا سننا، اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اس کے دل کے اوپر اثر کرتا ہے. اللہ رب العزت کی کتاب اس کیفیت کو بیان کرتی ہے. سورہ انفال کی 2 نمبر آیت میں مالک سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ اصل ایمان والا مومن کون ہے کہ جب اس کے سامنے مالک سبحانہ وتعالی کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل اللہ سبحانہ وتعالی کے خوف سے ڈر جائے. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات اس کے سامنے تلاوت کی جائیں، زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ آیات اللہ کی اس کے ایمان میں اضافے کا سبب. اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات اس کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور یہ اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے. پھر اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، یہ توکل اللہ کے اوپر مستحکم کر دیتا ہے، یہ ایمان میں استقامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیتا ہے، ایمان میں بڑھوتری آ جاتی ہے. یہ معمولی محفل نہیں ہے اللہ کے بندو. یہاں مالک سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے ساتھ شامل حال ہے، اللہ ہمارے ایمان میں ترقی ہمیں دے رہا ہے. دنیا کے اندر بھی تو جب کسی کو ترقی ملتی ہے کتنا خوش ہوتا ہے، پارٹیوں کا انعقاد کرتا ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان میں ترقی عطا فرما رہا ہے، ایمان بڑھا رہا ہے، ہمیں اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور سورہ ابراہیم کے اندر بیان فرمایا، یہ جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے نعمتیں کی ہیں، اگر تم ان نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ. اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت یہ ایمان خالص ہے اللہ کے بندو، اور اس کے اوپر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور شکر ادا کرنے والے بنیں گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ ہمیں اور زیادہ عطا کرے گا اور ایمان کو ہمارے مضبوط کرے گا. اور اگر ہم نے ناشکری کی، شکر گزاری کی روش نہ اختیار کی، تو پھر اللہ کا عذاب شدید ہے اللہ کے بندو. اب اس آیت کے اوپر اگر ہم غور کریں تو دل کے اوپر اثر کا بھی معاملہ، ایمان میں اضافے کا بھی معاملہ، اسی طرح اب ہم نے اپنے ذہن کو اور دل کو تیار کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے ہم کوشش کریں گے. ان اجتماعات کے اثرات انسان کے جسم اور روح کے اوپر بڑے بہترین ہوتے ہیں. اور اگر اس کے برعکس کوئی ایسے غلط محفلوں کا، غلط اجتماع کا، آج دیکھیں اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہم اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے، اللہ کی بڑائی کو سننے کے لیے جمع ہوئے. کتنے ہی اس ملک کے اندر کتنی بڑی تعداد ہے، جی فلانا زندہ باد، ہم فلانے کے لیے جان دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اللہ نے تو ہمیں اس ضلالت سے بچایا ہے. اس محفل کے اندر جس میں جھوٹ ہو، جس میں چغلیاں کھائی جائے، جس میں بہتان ترازی ہو، جس میں مذاق ہو، جس میں بے حیائی ہو، وہ محفل بہتر ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین سیکھنے والا اجتماع بہتر ہے؟ ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں ایسی اجتماعیت کے ساتھ منسلک کیا ہے، اللہ نے ہمیں ایسا ساتھ عطا فرمایا اس اجتماعیت کے ساتھ کہ ہم صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے، کسی اور کے لیے زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے نہیں لگانے. مثال بیان کی گئی ایک حدیث کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین محفل، بدترین محفل، اچھا دوست، برا دوست، اچھے دوست کی مثال، برے دوست کی مثال. ایک خوشبو والا ہے، خوشبو کی دکان پر کبھی جاتے ہیں تو خوشبو والے کے پاس ہمیں کیا ملتا ہے؟ یا تو اگر وہ ہمارا دوست ہے خوشبو ہمیں ہدیہ کر دے گا، یا ہم اس سے خرید لیں گے. اور اگر یہ دونوں معاملات نہیں بھی ہیں تو کم از کم وہ بہترین خوشبو ہم پا لیں گے. لیکن اب یہ تو بہترین دوست کی مثال ہوئی، اس کی رفاقت میں، بہترین دوست کی رفاقت میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ، اللہ رب العزت کا دین سیکھنے کے لیے معاملہ، مالک سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر صراط مستقیم پر چلنے کے لیے آپس میں مشورے، یہ معاملات۔ اسی طرح اب دوسری مثال دی گئی، لوہار۔ اگر لوہار کے پاس جاتے ہیں تو کیا معاملہ ہوگا کہ اگر ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو یحرک بدنک، یا تو اب اس لوہار کے وہ جو ویلڈنگ کر رہا ہے اور معاملات کر رہے، یا تو ہمارا بدن جل جائے گا، او ثوبک، یا ہمارے کپڑے داغدار ہو جائیں گے، جل جائیں گے، او تجد منہ ریحاً حبیتا، یا تیسرا معاملہ کیا ہوگا، یا کم از کم وہاں موجودگی سے ہم بدبو ضرور پائیں گے، اس کی بدبو آئے گی۔ تو یہ اب برے محفل کی، اب ہمارا دنیا دار طبقہ جو صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، ہم ان کے پاس جائیں گے، ان محفلوں کا انتخاب کریں گے، وہاں کیا ہوگا، ان دوستوں کا انتخاب کرتے ہوئے دنیا کی بڑائی کے پیچھے، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے بے حیائی کے معاملات، برائی کے معاملات، غیبت چغلی کے معاملات، دین سے دوری کے معاملات، اور صرف دنیا ہی نظر میں ہوگی، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ تو یہ جو مثال بیان کی گئی خوشبو والے کی اور لوہار کی، اگر اس کے اوپر ہم غور و فکر کر لیں، ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر بہترین اجتماعات اور بہترین دوستوں کا انتخاب کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ مالک سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ہماری ان اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے تو یہاں پر ایمان، علم، اخلاق، اس میں بہتری کے لیے ہماری کوششیں ہوتی ہیں کہ اس میں اضافہ ہو، ہم اس لیے ان کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس ماحول میں بیٹھنے سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم دوسری محفلوں میں بیٹھیں گے تو وہ پھر ہمارے ایمان، علم اور عمل کے لیے نقصان کا ہی باعث ہوگی۔ یہ اجتماعات دین کی ترویج اور اشاعت، گناہوں کی معافی اور دین کے اوپر ثابت قدمی کا بھی ذریعہ ہوتے ہیں۔ مالک سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور پھر ہمیں اس اجتماعیت کے ساتھ منسلک رکھ کر قرآن اور حدیث کے ساتھ تمسک اختیار کرتے ہوئے، اور الحمدللہ یہ اللہ کی جماعت اس روئے زمین پر معلوم دنیا میں واحد جماعت ہے جو قرآن اور حدیث کے اوپر ایمان اور عقیدہ اور عمل رکھنے والے، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ان اجتماعات کا۔ یہاں پر مالک سبحانہ و تعالی ہمیں ایک تجارت کا بھی بتلاتا ہے۔ سورہ صف کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایمانداروں کو ایک دعوت دیتا ہے، ایک تجارت کی بات کرتا ہے۔ آج ہم میں سے تاجر لوگ بھی ہوں گے، ہم اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے مختلف نئے آئیڈیا، نئے طریقے آزماتے ہیں۔ یہاں اللہ نے بھی تو ایک بہترین تجارت کا ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولی، تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ، وتجاہدون، اب جہاد کرو، کوشش کرو۔ دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین دنیا تک پہنچانا، یہ عظیم جہاد ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت نے اسے جہاد کبیر کہا ہے۔ تو جو اصل جہاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین دنیا تک پہنچانا، نبی علیہ السلام نے جب اس دعوت کا آغاز کیا، کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں تھا، لوگوں نے پھر دوبارہ چین سے بیٹھنے نہیں دیا، ہجرت پر مجبور کیا، ان کے اوپر حملہ کیا، اپنی دفاع میں اٹھ کر آئے، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے حق و باطل کا مارکا ہوا۔ یہی مقصد ہے اللہ کے بندو، کہ ہم اللہ رب العزت کا دین دنیا تک پہنچائیں۔ مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ دنیا کے اندر سربلند ہو جائے۔ نوٹ کا سوال نہ ووٹ کا سوال، سوال صرف یہ کی ہے کہ اللہ کے بندو، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ
اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے علاقے والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔ یہ عالمگیر دعوت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو فرمایا کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے اعمال کے ذریعے، وَأَنفُسِكُمْ، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعے، وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے ذریعے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، اگر سمجھ جاؤ تمہارے لیے بہترین معاملہ ہے۔ اور اب اگر یہ کام تم کرنے لگ گئے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، اور اللہ رب العزت تمہیں ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ومساکن طیبتن فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں اللہ تمہیں مسکن عطا فرمائے گا، تمہیں ٹھکانا عطا فرمائے گا، وہاں کی سلطنت کا تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے گا، ذالک الفوز العظیم، یہی اس کائنات کی سب سے عظیم کامیابی ہے، اس دن جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ عظیم کامیابی کا دن ہوگا۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ رب العزت ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ کے بندو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں۔ اگر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی کوشش کی، دین کی مدد کی، دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے اب زور لگایا، اپنی صلاحیتیں استعمال کی، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ سورہ محمد میں ایمان والوں سے خطاب فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اب دیکھیں ثابت قدمی کا ذکر کیا، کہ ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ رب تمہاری مدد کرے گا، اور وعدہ کیا کہ میں تمہیں کیا عطا کروں گا، ثابت قدمی عطا کروں گا، دین پر استقامت عطا کروں گا۔ اور پھر ایک وعدہ اللہ رب العزت سورہ العنکبوت کی آخری آیت کے اندر بیان فرماتا ہے، وعدہ کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کیا وعدہ کیا کہ دیکھیں جو لوگ ہمارے راستے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے راستے کے لیے کوشش کی، یہ کوشش ہی تو ہے، کب سے لگے ہوئے تھے جی، کس طرح جانا ہے، لسٹیں بناؤ، بس میں جانا ہے، انفرادی طور پہ جانا ہے، نہیں جی سب مل کے جائیں گے آسان ہو جاتا ہے، صلاح راستے میں آسان ہوتی ہے، معاملات آسان ہوتے ہیں، تکلیف کم ملتی ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے، کب سے پلاننگ تھی، کتنے دنوں سے لوگوں نے چھٹی لینے کے لیے کوشش کی، تو یہ کوشش تھی نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ تھا تم کوشش کرو، راستے آسان میں کروں گا، اللہ نے آسانی فرمائی، مدد کی، نامساعد حالات تھے، ہر طرف سے افواہیں تھیں، راستے بند ہیں جی، سفر مشکل ہوگا، پہنچیں گے کس طرح، اللہ پر توکل کیا، اللہ کے فضل و کرم سے مالک سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہاں اجتماع میں اکٹھا کر دیا، یہ اللہ کا احسان تھا۔ تو مالک نے یہ وعدہ کیا کہ تم کوشش کرو، راستے میں آسان کروں گا، اور وعدہ کیا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ میں خود ہوتا ہوں، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ میری مدد ہوتی ہے، یقیناً نیک لوگوں کے ساتھ میرا ساتھ ہوتا ہے، میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، اس اجتماع میں ہم شریک ہوئے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کے لیے نا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا، یاد رکھیے گا، یہ تو ایک دنیا کی محفل ہے نا، یہاں ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو کل جمعے کے اندر جو ساتھی موجود تھے، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ مالک سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اپنا ذکر کرنے والے بندوں کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک حلقے کی طرف تشریف لے گئے، تو ان سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے، کس بات نے یہاں بٹھائے ہوئے ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے اور uski hamd karne ke liye baithe hue hain ki Allah Rabbul Izzat ne hame Islam ki hidayat farmayi aur is Islam ke zariye se Allah Rabbul Izzat ne hum par ehsaan farmaya. Islam Allah ne diya, deen ko qabul karne ki taufeeq di, Allah ka bada ehsaan. To Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, Allah ki qasam, kya tum is baat par qasam uthate ho? Unhone kaha bilkul. To Nabi alaihi salam ne farmaya, wallah Allah ki qasam, main kisi badgumani ki wajah se tumse ye qasam nahi uthwai, balki mere paas Jibril abhi aaye aur unhone mujhe khabar di ki Allah Rabbul Izzat tumhari wajah se farishton ke upar fakhr kar raha hai, tumhari wajah se wo farishton ke upar fakhr kar raha hai. मामूली मामला नहीं है. मेरा रब, हमारा रब फरिश्तों के महफिल में हमारे ऊपर फखर करता है. अल्लाह का हम पर कितना एहसान है, ये गया गुजरा दौर. हर तरफ कुफ्र और शिर्क, बुराई, बेहयाई, बदमनी, फसाद फैला हुआ है. अल्लाह सुभान व तआला ने ईमान की दौलत अता फरमाई, जितना शुक्र किया जाए और जितना अल्लाह सुभान व तआला का जिक्र किया जाए, इस हदीस के मुताबिक मालिक सुभान व तआला फिर अपने बंदों के ऊपर फखर करता है. ये इज्तमा, इसके अंदर शिरकत, याद रखना, ये हमें जहन्नम के अजाब से निजात देते हैं. इस इज्तमा की वजह से अल्लाह सुभान व तआला हमें जहन्नम की आग से निजात देगा. अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि दो चीजें, क्या ला यज्तमियु गुबार फी सबीलिल्लाह, एक वो कि अल्लाह सुभान व तआला के रास्ते में जो गर्द है, धूल है, गर्द व गुबार, ये और वदुखान जहन्नम, जहन्नम का धुआं, फी जौफ अब्द मुस्लिम, कभी भी एक बंदे मुस्लिम के पेट में इकट्ठे नहीं हो सकते. बात समझ में आ रही है? अल्लाह के रास्ते में अगर हम चले, ये गर्द व गुबार जो हम पर पड़ी है, मालिक सुभान व तआला अपने फजल व करम से जहन्नम का धुआं हमसे दूर रखेगा. ये जहन्नम के आग से बचने का रास्ता है. अल्लाह के बंदो, यहां पर हम जितनी कोशिश कर लें, जितना फायदा उठा लें, अल्लाह सुभान व तआला में मजीद अता फरमाएगा. इसी तरह बुखारी किताबुल जुमा की एक रवायत के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इखबरत कदमाहू फी सबीलिल्लाह, जिसके दोनों पांव अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में गुबार आलूद हुए, अल्लाह की राह में निकला, इसके ऊपर गर्दो गुबार पड़ी, मामला क्या होगा? हर्रमहु अल्लाहु अला नार, अल्लाह इसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर देगा. ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है अल्लाह के बंदो. इसी तरह एक और हदीस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की राह में आगे बढ़ने वालों का मामला बयान किया गया कि हदीस कुदसी है, अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है रब्बुल इज्जत के, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उससे मामला करता हूं, वो जब मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूं, अगर वो मुझे दिल में याद करे तो मैं भी इसे दिल में याद करता हूं, अगर वो मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं इससे बेहतर मजलिस में, यानी मलाइका के मजलिस में उसे याद करता हूं, अगर वो एक बालिश मेरे करीब आता है तो मैं एक हाथ उसके करीब आता हूं, और अगर वो एक हाथ मेरे करीब आता है तो मैं चार हाथ उसके करीब आता हूं, और अगर वो मेरे पास चल कर आता है तो मैं उसके पास दौड़ कर आता हूं. ये अल्लाह के वादे हैं अल्लाह के बंदो. ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा, सबसे सच्चा वादा. अल्लाह से अपने वादे में ज्यादा सच्चा कौन हो सकता है? हमें गौर और फिक्र करना चाहिए कि हम जिस मकसद के लिए आए हैं, जिस मकसद के तहत हमने सफर किया, अगर हम यहां से खाली हाथ चले गए, अफसोस तो होगा. हम आए थे सीखने के लिए, कुछ भी ना सीख सके, घर वालों को कुछ सिखा नहीं सके. याद रखना, निकलना है चाहे हल्के हो, बोझल हो. वो मुनाफिक कहते हैं ना, تبوک کے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ گرمی ہے مت نکلو, گرمی ہے مت نکلو, سخت گرمی میں ان سے کہا گیا کہ ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ شدید ہے, کاش کہ تمہیں اس کا شعور ہو جائے. آج ہمارے پاس معاملہ ہوتا ہے, ہمارے پاس جی وقت نہیں ملتا, ٹھیک ہے جی. دوسرا معاملہ ہوتا ہے جی ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے. اچھا جی, پھر شیطان یاد دلواتا ہے جی بیوی بچوں کو بھی وقت دینا چاہیے. یہ بھی ایک عذر ہے نا کہ جی کیا کریں جی, بیوی ہے گھر میں, بچے ہیں, ان کو بھی وقت دینا ہے, اور یہ پورا مہینہ ہم موبائل کے ساتھ لگے رہیں گے, کبھی یاد نہیں آتا. صرف اجتماع کے لیے, اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نکلنا ہو تو تب شیطان یہ چیزیں یاد کرواتا ہے. اسی طرح یہ اجتماعات ہمارے رابطہ بڑھانے کا ذریعہ ہے, آپس میں ہم ایک دوسرے کو, ایک منظم جماعت اس وقت وجود میں آتی ہے کہ جب ہم سب آپس میں ایک ہو جائیں, ہمارے تعلقات, ہماری محبت ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ہوں. یاد رکھنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی جو آپس میں میرے لیے محبت کرنے والے, اور پھر کل قیامت کے دن تمام دوستیاں ختم ہو جائیں گی, سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یہی متقین ایک دوسرے کے دوست ہوں گے, اور ان سے کہا جائے گا اللہ کے بندو, آج نہ تمہارے اوپر کوئی خوف ہے اور آج نہ تم غمگین ہوں گے. میرے بھائیو, ہم آئے ہیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سیکھنے, اس کا فہم عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے جس مقصد کے لیے سفر کیا, اللہ رب العزت اس مقصد کو قابل قبول فرمائے, اس کو پورا فرمائے. ہمیں یہاں سے ہم جب جائیں, ہمارے اندر ایک بہترین اور مثبت تبدیلی آئی ہو, ہم اللہ کا دین اور بہتر جوش و جذبے سے باہمی اختلافات بلا کر دین کو آگے بڑھانے کی کوشش میں سرگرم عمل ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو, اللہ قول و فعل کے تضاد سے بچائے, اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی ذلت اور رسوائی سے اور جہنم کے عذاب سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.